الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يحب العبد المؤمن المفتن التواب أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اصل مضمون سے پہلے ایک ضروری بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص صبح شام کو سورہ توبہ کی آخری آیت حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، مشہور آیت ہے، اکثر لوگوں کو یاد بھی ہوتی، گیارہویں پارے میں سورہ توبہ کی آخری آیت ہے. فرمائے کہ جو شخص صبح و شام کو، صبح اور شام سات سات مرتبہ پڑھ لے گا تو کفا اللہ ما اہمہ من امر الدنیا والآخرہ، کہ اللہ تعالی اس کے لیے کافی ہو جائیں گے. کفا اللہ کافی ہو جائیں گے، ما اہمہ من امر الدنیا والآخرہ. ہم کہتے ہیں، علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الہم هو الغم الذی یذیب الانسان، ہم اس غم کو کہتے ہیں جو انسان کو پگھلا دے، گھلا دے. انسان کو کسی چیز کا غم لگ جائے. اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے لیے ایک بہت بڑی دولت رکھی ہے، اور وہ یہ کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے، سارے اسباب کو پھر اختیار کرنے کے بعد، پھر بھی اس کے بعد ایک دروازہ ہوتا ہے، اور وہ دروازہ ہے اللہ تعالی سے فریاد کا. سارے اسباب کے دروازوں کو اور ساری محنت کے بعد پھر بھی اس کے پاس اللہ تعالیٰ سے رحمت کی اور امید کی کرن یہ موجود ہوتی ہے. لہذا اور کافر کے لیے مصیبت ہے اگر اس پر کوئی پریشانی آ جائے، مثلا اس کی گرل فرینڈ بھاگ جائے یا نقصان ہو جائے،
وہ فوراً خودکشی کر لیتا ہے، اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے نا.
لیکن مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑا رستہ رکھا کہ وہ مسجد میں آتا ہے، سجدے میں سر رکھتا ہے اور اللہ سے روتا ہے، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ سکون عطا فرماتے ہیں. یہ بڑی نعمت ہے. اس لیے مسلمان خودکشی نہیں کرتا، اگرچہ گھبراہٹ اور پریشانی بہت سارے معاملات میں بہت زیادہ ہوتی ہے. کبھی کوئی مالی لین دین ہوتا ہے اور دوسری کوئی پریشانی کی چیز آ جاتی ہے، لیکن مسلمان خودکشی نہیں کرتا. اور کافر کو ذرا سی پریشانی آئے گی وہ فوراً 46ویں منزل سے چھلانگ مار دے گا. اس لیے بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہیں وہ لوگ تاکہ مرنا آسان ہو جائے. کہ جہاں کوئی مصیبت آئی بس فوراً مر گئے. لیکن یہ حل تو نہیں ہے نا، مر جانا حل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان کی برکت سے یہ نعمت رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہ مشکل کشا ہیں، مسائل کو حل فرماتے ہیں. اور اسی حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ کفا اللہ ما اہمہ من امر الدنیا والآخرہ، دنیا کے کاموں یا آخرت کے کاموں اس سب کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا. ہمارے لیے کتنی بڑی راحت کہ جو کام آیا بس آخر میں اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا. لیکن اگر پہلے ہی اللہ کے سپرد کر دے تو زیادہ آسانی ہو جائے، آخر کے بجائے اول ہی میں اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، مزے ہی مزے ہیں بس. تو صبح و شام اس آیت کو پڑھنا، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت. ارے بیٹا ادھر بیٹھو، جا کے ادھر چلے جاؤ. علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، سات مرتبہ صبح فجر کے بعد اور سات مرتبہ شام کو مغرب بعد پڑھ لے، سات سات مرتبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا اور آخرت کے تمام ہموم اور غموم کے لیے کافی ہو جائیں گے. ترجمہ کتنا پیارا ہے، حسبی اللہ، میرے لیے صرف اللہ کافی ہے، حسبی اللہ. یہاں تک کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود مردود نے آگ بھڑکائی تھی، اتنی بڑی آگ تھی کہ کوئی اس کے قریب نہ جا سکتا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں کیسے ڈالا جائے. ظلم دیکھیے، منجنیق سے کے ذریعے سے آگ میں ڈالا گیا ابراہیم علیہ السلام کو. لہذا جس وقت فضا کے اندر تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر پوچھا کہ میری کسی مدد کی ضرورت. تو فرمایا حسبی اللہ، میرے لیے صرف اللہ کافی ہے. بلکہ سوال کیا کہ کیا آپ خدا ہیں یا آپ کو بھیجا گیا ہے؟ یعنی یہ خلیل اللہ تھے نا، اللہ کے خلیل، اللہ نے آپ کو بھیجا ہے یا آپ خدا ہیں؟ فضا کے اندر گفتگو شنید. یہ ٹیبل ٹاک نہیں ہے، اسکائی ٹاک ہے. یہ مذاکرات فضاؤں میں ہو رہے ہیں کہ آپ خدا ہیں یا آپ کو بھیجا گیا ہے. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں خدا آیا ہوں. تب کیا فرمایا، نبی کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اس وقت جبکہ معلوم تو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، فضاؤں کے اندر ہیں، فرمایا حسبی اللہ، میرے لیے صرف اللہ کافی ہے. اے بیٹا ادھر بیٹھیے، ہاں ادھر. اور اللہ تعالیٰ کا کافی ہونا کیسا؟ وہ آگ جس کے کوئی قریب نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن پاک میں اس کو فرمایا، قلنا، ہم نے فرمایا. کیا انداز ہے، شہانہ کلام، تفخیم النشانی، کہ فرمایا کہ ہم نے حکم دیا،
یا نار اے آگ تو ہم خالق ہیں تو مخلوق ہے تجھے ہم نے پیدا کیا کونی بردن و سلامن علی ابراہیم کہ تو ٹھنڈی ہو جا لیکن سلامتی کے ساتھ میرے شیخ فرماتے کہ دیکھیے یہ ٹھنڈا ہونا فرمانا کافی تھا نا آگ کو یہ کہہ دیا جائے ٹھنڈی ہو جائے کافی نہیں تھا سلامن کی قید کیوں لگائی وجہ یہ کہ ٹھنڈک بھی مضر ہوتی ہے اگر ٹھنڈک زیادہ ہو جائے تو سردی میں اگر انگلی کھلی رہ جائے ہاتھ کٹ جاتے اور ٹھنڈک سے انسان گھبرانے لگتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اللہ اکبر کلام اللہ ہے فرمایا بردن ٹھنڈی تو ہو جا لیکن سلامن سلامتی کی ٹھنڈی ہو کہ میرے ابراہیم کو کوئی تکلیف نہ ہو لہذا عالم یہ کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں بیٹھے ہوئے اور سارا مجمع حیران ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے جس کو ہم نے تکلیف دینے کے لیے یہ آگ بھڑکائی تھی وہ تو ایسے جیسے ایئر کنڈیشن میں بیٹھا ہوا ہے یہاں تک کہ نمرود کی بیٹی نے یہ منظر دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اتنے مزے سے اندر بیٹھے ہوئے اور جبکہ کئی کلومیٹر دور لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو اس نے سوال کیا ابراہیم علیہ السلام سے کہ کوئی شخص اس آگ میں آ سکتا ہے لیکن ایسے کہ یہ آگ اس کو نقصان نہ پہنچائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں آ سکتا ہے پوچھا وہ کیسے ارشاد فرمایا پڑھ لو لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ کیونکہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت تھی لہذا فرمایا پڑھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی محبوب نہیں ہے اور ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں بس اس نمرود کی بیٹی نے پڑھا اور وہ بھی آگ میں چلی گئی اور مزے سے جا رہی ہے تو کیا فرمایا حسبی اللہ میرے لیے صرف اللہ کافی ہے لا الہ الا ہو میرے مرشد حضرت والا حضرت محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ فرماتے تھے ان کے سوا ہمارا کون ہے لا الہ الا ہو ان کے سوا ہمارا کون ہے علیہ توکلت میں صرف اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں میں صرف اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں وہ رب العرش العظیم کہ وہ عرش عظیم کا رب ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے عرش عظیم کیوں فرمایا اصل میں عرش عظیم سے فیصلے جاری ہوتے ہیں ہمارے لیے جو فیصلے ہیں وہ عرش عظیم سے جاری ہوتے ہیں اس کے لیے فرمایا رب ہے وہ یعنی رب مانے تربیت فرمانے والا کیا مطلب عرش عظیم سے جو ہمارے لیے فیصلہ جاری ہوگا وہ رب کی طرف سے ہوگا اور جس نے رب کو راضی کر لیا رب کو خوش کر لیا سبحان اللہ اس کے لیے تو فیصلہ کیسا ہوگا تو اس لیے صبح و شام اس کو پڑھ لے تمام کاموں کے لیے انسان ہے ہم لوگ تو بے بس ہیں کتنے کام اور مصیبتیں ہماری ہیں کتنے مسائل ہیں جو کہ پیش آتے ہیں لیکن اس کو پڑھا حسبی اللہ لا الہ الا ہو میرے شیخ ایسے پڑھتے تھے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم کہ میرے لیے صرف اللہ کافی ہے ان کے سوا ہمارا کون ہے دنیا میں کتنے محبت کرنے والے ہوتے ہیں لیکن وہ محبت میں مجبور ہو جاتے ہیں جیسے ماں باپ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میں یہ کروں لیکن مجبور ہیں وہ بھی مجبور ہیں اللہ تعالیٰ ایسے محبت فرمانے والے ہیں کہ وہ مجبور نہیں ہے وہ صاحب قدرت ہے بلکہ صاحب قدرت عظیمہ ہیں زبردست قدرت اور طاقت رکھنے والے مولا ہیں وہ مجبور نہیں ہے جس کام کا ارادہ فرماتے ہیں وہ ہو کے رہتا ہے اس لیے جن کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے ان کو منانا اسی میں عافیت ہے اس کو صبح و شام جاری کر لیں انشاءاللہ تمام کا زندگی بھر کے لیے اب اس کو وظیفہ بنا لیں اور وظیفہ بھی کس کا دیا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پیر کوئی شاہ صاحب کوئی وظیفہ دے تو جی بڑے فلاں شاہ صاحب نے دیا ہے ارے شاہوں کو شاہی جن کی جوتیوں سے ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی جوتیوں کے صدقے میں کوئی بزرگ بنتا ہے بلکہ جوتیوں کی گرد کے بھی صدقے میں اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا وظیفہ کتنا سبحان اللہ. ایک بات ہو گئی, اب مضمون کی طرف آتا ہوں. میرے مرشد اور میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ شریف میں ایک بات ارشاد فرمائی تھی, 1997 کی بات ہے یہ, اور اس سفر میں الحمدللہ میں حضرت کے ساتھ تھا, اور وہ سفرنامے کے جو ملفوظات چھپے ہوئے بھی ہیں فیوز ربانی کے نام سے, اور اس الحمدللہ اس سفر میں حضرت کے ساتھ حرمین کا وہ پہلا سفر تھا میرا. تو مدینہ شریف میں حضرت نے ایک بات ارشاد فرمایا, سب سے آخری ملفوظ ہے, فرمایا کہ ابھی ابھی ایک بات دل میں آئی, مجلس ہو رہی تھی, ایسی گفت و شنید بات ہو رہی تھی, دوران مجلس ایک بات ارشاد فرمائی. کیا فرمائے؟ کہ ابھی ابھی ایک بات اللہ نے دل میں ڈالی, اور یہ میرے بزرگوں کی جوتیوں کا صدقہ ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ جس کو اپنی محبت عطا فرماتے ہیں, ان محبت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ کہ اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے. جس کو میرے مرشد اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ شاخ جس میں پھل نہیں لگی ہوتا, وہ شاخ جس میں پھل نہیں ہوتا وہ شاخ اکڑی بھی ہوتی ہے, اور وہ شاخ جس میں پھل لگ جاتا ہے وہ شاخ جھک جاتی ہے. لہذا جس شخص کے اندر عقل موجود ہے یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے, یہ بات ثابت کرتی ہے کہ اس شخص کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے, یہ اکڑ رہا ہے. کس بات پر اکڑتا ہے یہ؟ ایک نوجوان اکڑ کے چل رہا تھا تو ان بزرگوں نے فرمایا, بیٹا اتنا اکڑ کے مت چلو, تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور پہاڑ کے اوپر پہاڑ سے اونچے نہیں ہو سکتے تم. تو اس نے کہا, مونچھو تم کو تاؤ دے کر نا. اس نے کہا, جانتے نہیں ہوں کہ میں کون ہوں؟ تو کیا فرمایا؟ فرمایا میں جانتا ہوں بیٹا, بلکہ میں تو تمہارا ماضی بھی جانتا ہوں, تمہارا حال بھی جانتا ہوں, اور تمہارا مستقبل بھی جانتا ہوں. تو نوجوان بڑا حیران ہوا, اور اللہ تعالی نے اس بات کو فرمایا بھی ہے کہ جب زمین پر چلو اکڑ کے مت چلو, بلکہ فرمایا حضرت لقمان علیہ السلام کی اس نصیحت جو اپنے بیٹے کو کی, وقصد فی مشی کا, اپنی چال میں میانہ روی رکھو. میانہ روی کے کیا معنی ہے؟ میانہ روی کے معنی ہے کہ نہ اکڑ کے چلو کہ سینہ تان کر گریبان اور ایسے چل رہے, نہ ایسے اکڑو, نہ ایسے مریضوں والی چال کہ جناب ایسے بالکل مرے ہوئے چلے جا رہے. اور میانہ روی ہے, میانہ روی کی چال کیا ہے؟ نہ مریضوں کی طرح ہو نہ اکڑ ہو اس میں, یہ میانہ روی ہے, معتدل چال. کیونکہ مریضانہ چال بھی یہ پسند نہیں ہے, اور اکڑ والی بھی نہ ہو, اس کے جو درمیان ہے وہ پسندیدہ چال ہے. تو ان بزرگ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں تم کون ہو, تمہارا ماضی بھی, تمہارا حال بھی, اور تمہارا مستقبل بھی. بڑا حیران ہوا کہ آپ کیسے جانتے میرا ماضی بھی, میرا حال بھی, اور میرا مستقبل بھی. فرمایا, ہاں تمہارا ماضی تو یہ ہے کہ تم باپ کے نطفے سے, ماں کے حیض سے پیدا ہوئے ہو, یہ تمہارا ماضی ہے. کس گندی چیز میں, مائیں مہین, کس پانی سے تم پیدا ہوئے. اور تمہارا حال یہ ہے کہ تمہارے پیٹ میں نجاست بھری ہوئی ہے, اس وقت بھی ہے نا, سب کے جسم میں موجود ہے. اب اللہ تعالی کی آپ تصور کر رہے ہیں کہ نجاست کو اسے ساتھ ہم اللہ کا نام لے سکتے ہیں, لیکن شریعت کا حکم ہے. کیا حکم ہے؟ کہ غسل کرو, اگر حاجت ہے غسل کرو, اور جمعے کے دن غسل کرنا یہ تو پسندیدہ اور سنت عمل ہے, اور وضو کر لو یا وضو کر لو, اور غسل کرنے والوں کو فقہا نے علماء نے منع کیا کہ غسل کے بعد وضو نہ کریں, اس کو پانی کا اسراف فرمایا کہ پہلے غسل کر لیا اب وہ کافی ہے. البتہ ہے سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے استنجا کر لے, نجاست کو دھو لے اور اس کے بعد وضو کرے پھر اس کے بعد غسل کرے, یہ سنت ترتیب ہے اس کی. اور غسل کرنے کے بعد وضو نہ کرے کیونکہ وضو ہو چکا اس کا, اس لیے وضو پر وضو کرنے کو منع کیا. کیوں؟ یہ بھی پانی کا اسراف ہے کہ جب تم نے ایک کام کر لیا, اب وضو کر لیا اور اب تم کو ایک دم ابھی تم نے وضو کو استعمال بھی نہیں کیا, پھر دوبارہ وضو کیوں کر رہے ہو تم؟ اس لیے منع کیا کہ وضو پر وضو مت کرو, اس بات کو منع فرمایا کہ وضو پر وضو مت کرو. تو دیکھیے ان شریعت نے کہا غسل کرو وضو کرو, اب مسجد میں آ جاؤ. اب آپ بتائیے اس حالت میں بھی, اس حالت میں بھی ہمارے اندر نجاست موجود ہے کہ نہیں, ہم اس قابل ہیں کہ ان کا نام لے سکے؟ لیکن اللہ تعالی نے فرما دیا غسل کر لو وضو کر لو, بس ظاہری طہارت اختیار کر لو, بس آ جاؤ, اب تمہیں مسجد میں آنے کی اجازت ہے. ورنہ آپ تصور کریں کہ اگر پاکی کا حکم ہوتا تو کیا حال ہوتا کہ بالکل سب کچھ صاف کر کے آؤ, یہ تو کتنی تکلیف دہ بات ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ظاہری وضو کر کے ہمیں مسجد میں آنے کی اجازت دے دی, اب تم مسجد میں آ جاؤ. تو فرمایا کہ اس نوجوان سے ان بزرگ نے کہ میں تمہارا حال یہ ہے کہ تمہارے اندر نجاست بھری ہوئی ہے, اگر آج اللہ تعالیٰ پیشاب کو روک دے, ہوا روک جائے, تو کیا انسان عاجز کیسا, ذرا سا سر میں درد ہل نہیں سکتا, ضعیف پیدا فرمایا, لیکن اکڑتا کیسے ہے کہ میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا. نوجوان ماں باپ کے سامنے سینہ تان کے بات کرتا ہے, یہ اس کی حماقت اور بے وقوفی ہے کہ اپنے ماں باپ سے اپنے بڑوں سے عاجزی سے بات کرے, کیونکہ ایک وقت آئے گا پھر اس کے بھی چھوٹے اس کے سامنے سینہ تان کے بات کریں گے, پھر کیا حال ہوگا. اور فرمایا کہ تمہارا مستقبل یہ ہے کہ تم قبر میں لیٹے ہوئے ہوگے اور کتنے کیڑے, ہزاروں ہزاروں کیڑے تمہارے جسم کو کھا رہے ہوں گے, تم بے یار و مددگار لیٹے ہوگے, یہ تمہارا انجام ہے. ابھی گزشتہ دو تین روز قبل ایک دوست کے جانا ہوا تو انہوں نے ریپر میں پنی میں کیک لا کے دیا. اب جب یا پنی اور ریپر کے اندر عموماً ٹافی یا چاکلیٹ بھی ہوتی ہے, مختلف اشیاء ہوتی ہے, تو جب لا کے دی, جب پنی میں کوئی چیز ہوتی ہے کتنی اچھی لگتی ہے, کتنی عمدہ لگتی ہے, لیکن کھانے کے بعد اس پنی کی کوئی حیثیت, اس پنی اور اس ریپر کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, وہ بالکل فانی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک مضمون عطا فرمایا کہ ہمارے جسم کی بھی مثال بالکل پنی کی طرح ہے. اس جسم کی قیمت اس وقت تک ہے جب تک اس کے اندر روح ہے, اس وقت تک اس جسم کی قیمت ہے. پتہ یہ چلا کہ جسم کو غذا روح کی وجہ سے مل رہی ہے. کوئی مردہ اس کے سامنے رکھ دو کہ بھائی آپ کے مرنے کی خوشی میں دیکھو کیسی زبردست بریانی آئی ہے, دیکھتے ہیں نا دفنانے کے بعد کتنی عمدہ بریانی کھانے کو ملتی ہے, بلکہ قورمہ بھی ملتا ہے, کبھی زردہ بھی ملتا ہے. دفنانے کے بعد کیسی زبردست قورمہ, کیسی زبردست بریانی, اور جناب دودھ والی روٹی. ادھر متوجہ رہو, ادھر ادھر مت دیکھو, دودھ والی روٹی اور زردہ, کبھی کھیر بھی کھانے کو ملتی ہے. تو اس مردے کو کہیں کہ بھائی آپ کے مرنے کی خوشی میں جو اتنا اچھا کھانا مل رہا ہے, کچھ آپ بھی شامل ہو جائیے, اب وہ مردہ وہ جو جسم ہے چونکہ اس جسم میں سے روح نہیں ہے اب وہ مردہ کچھ نہیں کر سکتا. تو میرے پیارے دوستو وہ پنی کی حیثیت جو ہے وہ یہ ہمارے جسم کی حیثیت ہے، اصل جو چیز ہے وہ روح ہے. اس لیے روح پر محنت کریں. اس لیے دیکھیں آپ، مسلمان کا معمول ہوتا ہے کہ مسلمان پہلے تہجد پڑھتا ہے یا فجر کی نماز پڑھتا ہے، ناشتہ اس کے بعد کرتا ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا، جس روح کی وجہ سے تم کو کھانا مل رہا ہے پہلے اس روح کو غذا کھلاؤ. اب جب روح کو غذا کھلا لی، جیسے مسجد میں آنے کی سنت ہے کہ پہلے پڑھے بسم اللہ، ایک سنت، دوسری سنت درود شریف پڑھے الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، تیسری سنت یہ ہے کہ سیدھا دعا پڑھے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ اللہ اپنی رحمت کے دروازوں کو مجھ پر کھول دیجئے. اب یہ رحمت کیا ہے؟ یہ رحمت، یہ وہی رحمت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی. معراج پر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، یہ وہی رحمت ہے. اور پھر اس کے بعد سیدھا پاؤں مسجد میں داخل کیا اور اعتکاف کی نیت کر لی. اب یہ بیٹھا بھی ہے خاموش، اس فرشتہ اجر لکھ رہا ہے اعتکاف کا. اگر دعا مانگے، ذکر کرے، تلاوت کرے، دو نفل پڑھ لے تو ماشاءاللہ، یہ تو اپنا بینک بیلنس خود ہی بڑھانے والی بات ہے. اب جب مسجد سے باہر نکلے تو سنت ہے اب پڑھو بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ پڑھا. پھر اس کے بعد دعا پڑھی اللہم انی اسألوک من فضلک، داخل ہوتے وقت دعا کیا دعا پڑھی اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور باہر نکلتے وقت دعا کیا پڑھی اللہم انی اسألوک من فضلک، داخل ہوتے وقت یا اللہ اپنی رحمت کے دروازوں کو مجھ پر کھول دیجئے، اور باہر نکلتے وقت یا اللہ میں آپ سے آپ کے فضل کو مانگتا ہوں. علماء فرماتے ہیں، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے بات فرمائی کہ فضل سے مراد رزق ہے، رزق. فرمایا دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں سکھایا کہ جب آؤ پہلے اپنی روح کے لیے غذا مانگو. اب روح کو غذا مل گئی، ہمیں یاد کر لیا، اب اللہ تعالیٰ سے ہی سوال ہو رہا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ جس طرح سے آپ نے روح عطا فرمائی ہے اسی طرح سے جسم بھی عطا فرمایا، لہذا اب جسم کے لیے بھی رزق دے دیجئے اور جسم کے لیے بھی دے دیجئے، چونکہ آپ نے مجھے مرد بنایا ہے اور آپ نے میری کفالت میں ماں باپ، بیوی اور بچے، کوئی بیوہ بہن، کوئی بیوہ پھوپھی خالہ بھی دیے ہیں. یا اللہ میرے لیے بھی رزق دے دیجئے اور میرے ان جو میرے زیر کفالت ہیں ان کے لیے بھی رزق دے دیجئے. کہ بیوی نے کہا تھا نماز پڑھتے ہوئے آنا اور انڈا اور ڈبل روٹی لیتے آنا ساتھ میں. تو اس لیے سکھایا اللہم انی اسألوک من فضلک، پہلے روح کی غذا کا انتظام کیا، پہلے روح کو غذا دی، اس کے بعد جسم بھی چونکہ ہمیں اللہ نے عطا فرمایا ہے تو اس کی جسم کی بھی غذا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جب جسم کو غذا نہیں دینی، نہیں، جسم کی غذا بھی ہے لیکن روح کی غذا مقدم ہے. تو ایک دن یہ جسم قبر میں گل سڑ جائے گا. تو وہ نوجوان رونے لگا، اس نے کہا کہ جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، جزاک اللہ کہ آپ نے میری آنکھیں کھول دی، آپ نے میری آنکھیں کھول دی، میرا جا با جانے جا تو ہمراز کر دی، اور میری جان کو جانے جا یعنی اللہ تعالی کا تو نے ہمراز بنا دیا. تو فرمایا کیا کہ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے، میں فخر نہیں کرتا، میں فخر نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی اور یہ میرے بزرگوں کی جوتیوں کا صدقہ ہے. جس کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا فرماتا ہے اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے، وہ دعوے نہیں کرتا، وہ عاجزی اس کے کلام میں بھی، اس کی گفتگو میں بھی عاجزی ہوتی ہے. یہ فرق ہے اور یہ علامت ہے کہ اس کے اندر دل میں خوف خدا موجود ہے. اور جو جس کے اندر بڑائی ہوتی ہے، غرور ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے, وہ ایسا کلام میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. ظاہر بات ہے انسان عاجز ہے, اس لیے گھبرائے نہیں, فلاں یہ کر دے گا وہ کر دے گا. اللہ تعالی کی مرضی کے بغیر پتا نہیں ہل سکتا. اب وہ کیا بات فرمائی, اب وہ بات سنیے جو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمائی, مدینہ شریف کی بات ہے. یہ فرمایا کہ دیکھو بیت اللہ کی جو سرزمین ہے, جو بیت اللہ ہے اس کی جو مسجد ہے, اس مسجد کا نام ہے مسجد الحرام. اور اس مسجد میں ایک نماز کا ثواب 100,000 کا ہے, ایک نماز کا ثواب 100,000 کا ہے. فرمایا کہ پہلے مسجد کے قریب مکانات تھے, بیت اللہ کے قریب سب کے مکانات بنے ہوئے تھے, اور ان مکانات میں بیت الخلا بھی تھے, واش روم بھی تھے. فرمایا جس وقت مسجد کی توسیع ہوئی, اس مسجد کی توسیع اور ایکسٹینشن کے اندر وہ بیت الخلا بھی بیت اللہ کا جز بن گئے. مسجد کی توسیع اور ایکسٹینشن میں وہ بیت الخلا بھی بیت اللہ کا جز بن گئے. اب وہ خراب, نجس, غلیظ اور حقیر جگہ جہاں نماز پڑھنا تو دور کی بات, اللہ تعالی کا نام لینے کی بھی اجازت نہیں ہے. صحیح ہے نا ذرا, یہ مسئلہ ہے نا کہ نماز پڑھنا تو دور کی بات, اللہ تعالی کا نام بھی لینے کی اجازت نہیں ہے کہ وہاں اللہ کا نام بھی مت لو. میرے پیر و مرشد میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ خراب جگہ جہاں اللہ کا نام لینے کی اجازت نہیں, اب بیت اللہ کا جز بن گئی, اب اس خراب نجس اور حقیر چیز کی قیمت بڑھ گئی, اب وہاں ایک نماز کا ثواب 100,000 کا مل رہا ہے. اب ایک نماز کا ثواب 100,000 کا مل رہا ہے. فرمایا کہ یہی راز ہے کونو مع الصادقین کا. کونو مع الصادقین کیا حکم ہے؟ اللہ والوں کے ساتھ, سچوں کے ساتھ رہ پڑو, اللہ والوں کے ساتھ رہو. کونو مع الصادقین, سچوں کے ساتھ اللہ والوں کے ساتھ رہو. کیا مطلب؟ کہ تم جس طرح سے حقیر اور گناہگار ہو, اللہ والوں کے ساتھ رہو گے تو تمہاری بھی قیمت بڑھ جائے گی. آپ دیکھیے صحابہ جو کہ ایمان کی دولت نہ ہونے کی وجہ سے کیسے غیر مہذب, شرک اور کفر اور ضلالت میں وہ اہل مکہ کے لوگ ڈوبے ہوئے, کہ کیسی کیسی گمراہیاں ان کے اندر موجود, 360 بتوں کو پوج رہے ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے کلمہ پڑھا. کلمہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت ہمیں بھی نصیب فرمائی, لیکن کیا ہم کلمہ شریف پڑھ کے صحابی بن سکتے؟ اور جو ہم نے کلمہ شریف پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہی کلمہ شریف صحابہ نے پڑھا تھا, کوئی فرق نہیں ہے. ہمارا بھی وہی کلمہ ہے جو صحابہ نے پڑھا تھا, لیکن ہم صحابی نہیں بن سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کو جو ایک دولت اور نعمت حاصل تھی وہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت. ہمیں یہ سب نعمت حاصل نہیں ہے, اگرچہ ہم کلمہ شریف وہی پڑھ رہے ہیں, ہماری فجر کی نماز وہی ہے, ہماری ظہر کی نماز وہی ہے, ہماری عصر مغرب عشاء وہی ہے, ہمارا روزہ بھی وہی ہے, ہماری زکات بھی وہی ہے, ہمارا حج بھی وہی ہے, تمام شریعت کے احکام وہی ہیں جو صحابہ کرتے تھے, ہم بھی وہی کر رہے ہیں, لیکن ہم صحابی ہونا تو دور کی بات, صحابی والا درجہ ملنا تو دور کی بات، صحابی جیسا ثواب بھی نہیں ملے گا ہمیں. کیوں؟ کس چیز کی کمی ہے؟ وہ کمی ہے کہ ہمیں صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل نہیں ہے. تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے ان صحابہ کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ آج ساری دنیا کے علماء، اولیاء اللہ، فقہا، محدثین، بڑے بڑے نیک اور عبادت گزار بھی مل کر ایک ادنا صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. اولین آخرین علماء، اولیاء اللہ، صلحاء مل کر بھی، اولین آخرین یعنی پہلے اور بعد والے سب مل کر بھی ایک ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے. صرف کیا چیز تھی؟ صحبت حاصل، صحبت کی برکت. سبحان اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے ان صحابہ کو کس مقام پر پہنچا دیا؟ لہذا میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ نبی کی صحبت سے صحابی بنتے ہیں اور ولی یعنی اللہ والوں کی صحبت سے اللہ والے بنتے ہیں. ایک بات اور صحبت پر ایک بات اور سمجھائی کہ فرمایا کہ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک بزرگ نے فرمایا کہ آخار می گریست، ایک کانٹا زارو قطار رو رہا تھا کہ اے عیب پوش خلق، یا اللہ اب ستار العیوب ہیں، یعنی مخلوق کے عیب کو چھپا لیتے ہیں، میں بھی آپ کی مخلوق ہوں، آپ نے مجھے کانٹا بنایا لیکن ہر کوئی مجھے حقارت سے دیکھتا ہے، باغبان مجھ کو چمن میں نہیں رہنے دیتا، چمن سے مجھے باغبان میری گردن پہ چھری مارتا ہے اور چمن سے باہر اٹھا کے پھینک دیتا ہے، رستے میں کہیں دیکھتا ہوں تو لوگ مجھے ٹھوکر مارتے ہیں، ہر کوئی مجھے حقیر سمجھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے رونے کو قبول کیا. کیا مضمون ہے پیارا، سبحان اللہ. شد مستجاب دعوت، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو، اس کے رونے کو قبول کیا. او گل آزار شد، اللہ تعالیٰ نے اس کانٹے پر پھول کھلا دیا. اب آپ سارے عالم میں جائیے، گلاب کا جو پھول ہے اور گلاب کا جو پودا ہے اس میں کانٹے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن کہیں آپ نے کسی سے کبھی سنا یا دیکھا کہ کوئی یہ کہے کہ ارے صاحب اس اتنا پیارا گلاب کا پھول، یعنی گلاب میرے شیخ فرماتے تھے یہ گلاب کا جو لفظ ہے یہ گل اور آب ہے اور اس میں اضافت مقلوبی ہے، اس کے معنی ہیں آبرو گل، آبرو گل پھولوں کی آبرو ہے، اس لیے گلاب کو پھولوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے. ارے میاں کیوں سو رہا ہے؟ ابھی تیرا دانت نکالیں گے نا پھر پتہ چلے گا. تو دوسروں کے دانت نکال کے نیندے اڑاتا ہے نا، یہ خود دوسروں کے دانت نکالتا ہے نا، اس کا دانت نکلے گا نا پھر نیند نہیں آئے گی. ایسی نیند کی ایسی اینٹی وہ الرجی کھاؤ کہ جس میں سیڈیشن نہ ہو. میں اتنی محنت کر رہا ہوں اور سو رہے ہیں جناب. اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے، آج تک میں نے کسی دلہا کو نکاح کے وقت میں سوتے نہیں دیکھا کہ قاضی صاحب نکاح پڑھا رہے ہوں، الحمدللہ نحمد ونستعین یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اور دلہا صاحب سو رہے ہوں. کہ بھائی کیوں سو رہے، تمہارا نکاح ہو رہا ہے؟ قاضی کیا بتاؤں، بہت راتوں سے جاگا ہوا ہوں، نہ نکاح کے وقت میں سوتے ہیں یہ، اور یہ نہیں کہ اس کے بعد بھی، جبکہ رات کے دو دو تین تین بجے ایسا عجیب نظام بنایا ہوا ہے کہ دلہن سے ملاقات ہوتی ہے رات کے دو دو تین تین چار چار بجے، پھر بھی نہیں سوتے. اگر سوتے ہیں تو فجر کی نماز میں سوتے ہیں، کیونکہ سکینہ نازل ہوتا ہے نا اس وقت، فجر کی نماز اذان ہوتے ہی سکینہ آتا ہے نا، تو اس لیے پھر سوتے ہیں. اور عجیب بات ہے کہ ٹی وی کے سامنے کوئی نہیں سوتا، پاکستان انڈیا کا ورلڈ کپ میچ آ رہا ہو یا ورلڈ کپ کا سیمی فائنل یا فائنل میچ دیکھ رہے ہوں، کسی کو ٹی وی کے سامنے سوتے نہیں دیکھا. اب ایک عجیب بات سنیے. ایک صاحب نے کہا کہ کوئی عجیب بات ہے کہ بیان سنو اللہ والوں کے پاس جاؤ یا ان کے غلاموں کے پاس جاؤ یا اللہ اللہ کرو تلاوت کرو تو وہاں نیند آتی ہے, اور ٹی وی کے سامنے فلم دیکھ رہے ہوں, ڈانس کا پروگرام دیکھ رہے ہوں یا ورلڈ کپ دیکھ رہے ہوں نیند نہیں آتی. تو عالم سے ایک سوال کیا تو فرمایا کہ خود ہی یہ فیصلہ تو آپ خود ہی کر رہے ہیں. کہا جن کہ سکون کی صفت ہے, صفت سکون کی علامت ہے نیند کا آنا. اور اللہ تعالی فرما برداروں کو سکون عطا فرماتے ہیں, اس لیے فرما برداری کے اعمال میں نیند آتی ہے. اور یہ ٹی وی خود عذاب کی چیز ہے, جوتے پڑیں گے. اور اللہ تعالی نے اہل جہنم کے لیے فرمایا لا یموت فیہا ولا یحیا, نہ موت آئے گی نہ زندگی ہوگی. ایسے جو نیند آ بھی رہی ہوتی ہے لیکن پھر بھی آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہے ہوتے. تو میرے پیارے دوستو, وہ جو کانٹا پورے عالم میں کسی کبھی آپ نے نہ سنا یا کسی شخص کو دیکھا ہوگا کہ گلاب کے پودے میں سے وہ کانٹے نکال دے, بلکہ وہ کانٹے اللہ تعالی نے ان کانٹوں کو پھولوں کی زینت بنا دیا. لیکن اس کانٹے کی قیمت اس وقت تک ہے جبکہ وہ گلاب کے پھول کے سائے میں رہے, اور جو کانٹا گلاب کے پھول کے سائے سے ہٹ جاتا ہے پھر اس کی قیمت نہیں ہوتی. لہذا فرمایا کہ میرے مرشد اور میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے کانٹا جب تک پھول کے سائے میں رہتا ہے چمن سے نہیں نکالا جاتا, فرمایا اسی طرح سے تم اللہ والوں کے دامن میں رہو, اللہ والوں کی صحبت میں رہو, اگرچہ کانٹے کی طرح ہوں تو پھر تمہیں ان اللہ والوں کی برکت سے اللہ تعالی تم پر رحمتیں نازل فرمائیں گے. اور ایک عجیب بات فرمائی, آگے سنیے, اس سے عجیب بات شاید زندگی میں کبھی سنی ہو آپ نے, شاید کہہ دیا دعویٰ توڑنے کے لیے, ہو سکتا ہے سنی ہو. اور وہ شیخ فرماتے ہیں کہ آج تک تاریخ میں ایسی مثال نہیں ہے کہ کوئی کانٹا گلاب کے پھول کی صحبت میں رہا ہو اور دو سال پانچ سال دس سال یا پچاس سال کے بعد وہ کانٹا خود پھول بن گیا ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا, ایسی کوئی تاریخ میں مثال ہے کہ کوئی کانٹا خود پھول بن گیا ہو؟ کبھی کسی نے دعویٰ کیا یا سنا؟ نہیں نا. لیکن میرے پیارے دوستو, جب گناہگار بندے اللہ والوں کی صحبت میں رہتے ہیں تو وہ صرف کانٹے نہیں رہتے بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں خلط گل عطا فرما دیتے ہیں, یعنی خود ان کو پھول بنا دیتے ہیں. لہذا وہ کانٹے گنہگار اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر اللہ والے بن گئے. میرے مرشد میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں دیکھو, دنیا کے ہسپتال میں کوئی مریض داخل ہو, کیا کبھی ایسا ہوا کہ ایک مریض مان لیجئے دو مہینے ہسپتال میں رہا, چار مہینے ہسپتال میں رہا, یا وقتاً فوقتاً بعض لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, کبھی ڈائلسس کی وجہ سے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور ایک غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گردے عطا فرمائے جو ہمارا ڈائلسس کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ عطا فرمائی جس سے ہم دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے کان عطا فرمایا جس سے ہم سن رہے ہیں, معدہ عطا فرمایا جو ہضم کر رہا ہے, دانت عطا فرمایا جس سے ہم غذا کو کھاتے ہیں, گویا پورا جسم اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے عطا فرمایا. پوچھنے کی بات یہ ہے, کبھی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا بل بھیجا؟ ہمیں آنکھ عطا فرمائی, کان, ہاتھ, پاؤں, گردے کا نظام, دل کا نظام, معدے کا نظام, کبھی بل بھیجا؟ گردے دیے, آج گردے کا ٹرانسپلانٹ کرائیں تو کتنا خرچہ آتا ہے؟ تقریباً 80 لاکھ روپیہ, سمجھ لے پورا کھوکا کا خرچہ ہے, 1 کروڑ روپے کا خرچہ ہے, صحیح ہے نا؟ صرف گردے بدلوائیں اور وہ بھی میچ کریں تب جا کے, کتنا؟ 1 کروڑ روپے کا خرچہ. اور اللہ تعالی نے یہ ہمیں کروڑ مفت میں عطا فرمائے. بل مانگا کبھی؟ آنکھیں دی, آنکھیں لینے کے لیے جائے لاکھوں روپے کی آنکھ ملتے ہیں, کبھی بل مانگا؟ ابھی ہم بیٹھے ہیں, کتنے برس سے پیدائش لے کر آج تک ہمارے گردے ہمارا ڈائلسس کر رہے ہیں, کبھی بل آیا؟ آپ جائیے ہسپتال میں ڈائلسس کرانے, دو دو پانچ پانچ ہزار, دس دس ہزار روپے خرچے آتے ہیں, ہزاروں روپے ڈائلسس کا خرچہ آتا ہے, لیکن اللہ تعالی نے ہمیں یہ نعمت دی, کبھی ہم سے بل نہ مانگا. اور کتنی عجیب بات یہ ہے کہ ڈاکٹر سے ہمیں ہمارا آپریشن کرتا ہے, ہمارا علاج کرتا ہے, ہم سے پیسے لیتا ہے, مفت میں نہیں کرتا, پیسے لیتا ہے ہم سے, لیکن ہم ڈاکٹر صاحب کو کہتے ہیں تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, جزاک اللہ, آپ کا بہت بہت شکریہ. لیکن سر سے لے کر پاؤں تک یہ جو جسم اللہ نے عطا فرمایا, ذرا ہم اپنے دل میں دل سے پوچھے, غریبان میں جھانکے, کبھی شکریہ ادا کیا؟ اتنے زمانے تک, پیدائش سے لے کر آج تک اللہ تعالی نے یہ جسم ہمیں استعمال کے لیے دیا ہے, ہم استعمال کر رہے ہیں, سانس آ رہی ہے جا رہی ہے, آکسیجن آپ لگوانے جائیں ہسپتال میں کتنے خرچہ آتا ہے, مفت میں اللہ تعالی نے آکسیجن دی ہے. ڈاکٹر کو چیک اپ کرانے کے لیے ہزاروں روپے دینے پڑتے ہیں, لیکن انسان کتنا ناشکرا ہے کہ یہ نعمت استعمال کرتا ہے, کبھی اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا. سر میں درد ہوتا ہے, ناک میں کچھ ہوا, فلا کچھ ہوا, یار یہ بیماری مجھے کیوں آئی, الٹی ناشکری, کیسے ہیں ہم لوگ. تو میرے پیارے دوستو, میرے شیخ فرماتے ہیں کہ مریض ہسپتال میں جاتا ہے, آنا جانا رکھتا ہے, کبھی کوئی ایسی مثال سنی کہ ایک مریض ہسپتال میں علاج کراتے کراتے ہسپتال والوں نے اسے آنریری ڈاکٹر, اعزازی ڈاکٹر کی ڈگری دے دی ہو کہ جی آپ ڈاکٹر بن گئے, ہے کوئی ایسی مثال؟ پوری تاریخ میں مشرق سے مغرب, شمال سے جنوب تک, پوری تاریخ میں مثال دکھا دیں کہ جی اعزازی, یہ مریض اتنا ہسپتال آیا, اس کو اتنی تمام دوائیں, میڈیسن, چیک اپ, سب چیزیں اور رپورٹس اور یہ سب, اتنا ماہر ہو گیا کہ ہم نے اس کو ڈاکٹر بنا دیا, ہے کوئی ایسی خبر؟ مریض ہسپتال میں علاج کراتا ہے, علاج کرا کے شفا یاب ہو جاتا ہے, صحت یابی ہو جاتی ہے, لیکن کبھی ڈاکٹر نہیں بنتا. میرے مرشد, میرے شیخ دامت برکاتم فرماتے ہیں ایک اللہ والوں کا بھی ہسپتال ہے, اس ہسپتال کا نام ہے روحانی ہسپتال, اور اس روحانی ہسپتال کو کہتے ہیں خانقاہ. یہ خانقاہ روحانی ہسپتال ہے, یہ دیگوں کا نام نہیں ہے کہ جہاں پہ دیگے کھڑک رہی ہیں, حلوے تقسیم ہو رہے ہیں, اور شاہ صاحب اتنی موٹی توند نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں, تعویذ تقسیم کر رہے ہیں, کا نہیں ہے جہاں عورتیں شاہ صاحب کے پیر دبا رہی ہیں, اور وہ بھی جوان سے پیر دبواتے. پوچھا کہ آپ بڈھی سے کیوں نہیں دبواتے؟ اصل میں بڈھی سے دبانے سے روحانیت نہیں آتی. آپ تصور کریں کہ شہوت پرستی کا نام روحانیت رکھ دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون, کیا روحانیت پاکیزہ چیز, اور کیا یہ شہوت کے مریض, کوئی جوڑے دونوں کا؟ زیادہ خانقاہ اس کا نام نہیں ہے, بلکہ خانقاہ کس چیز کا نام ہے؟ خانقاہ اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ, اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ, بس وہی اختر ہے اصلی خانقاہ. یعنی دل میں اللہ تعالی کی محبت کا پیدا ہو جانا, یہ خانقاہ ہے. باقی تعویذ لینا دینا منع نہیں ہے, شریعت نے اس کی اجازت دی ہے, شریعت کی روح سے قرآن پاک کی آیت یا کوئی ایسا جو کہ شریعت کے خلاف نہ ہو, ایسا تعویذ منع نہیں ہے. ہمارے بزرگوں نے بھی دیا ہے, بلکہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے. لہذا مریض پر سورہ فاتحہ 11 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے مریض کو پلائیں آپ, بڑی شفا کی چیز ہے. اللہ تعالی کے ناموں میں شفا ہے, اللہ تعالی کے ناموں میں بڑی اثر, بڑے بڑے اثرات ہیں. لہذا جس کو غصے کی بیماری ہو, وہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھے, یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 7 مرتبہ پڑھ کے کھانے پینے پہ دم کر کے پیئے, انشاءاللہ غصہ معتدل ہو جائے گا. یہ برکت ہے. تو خانقاہ اس کا نام ہے جہاں روحانی بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے. روحانی بیماری کیا؟ جیسے گناہ کرنا، گناہ کی عادت ہونا، دل میں اپنے کو بڑائی، دل کے اخلاقی کوئی کمی ہونا، دنیا کی محبت ہونا، یہ سب روحانی بیماریاں ہیں. تو میرے شیخ دامت برکاتہم فرماتے ہیں ہسپتال میں کوئی مریض ڈاکٹر نہیں بنتا، لیکن یہ روحانی ہسپتال ہے، یہاں مریض علاج کراتے کراتے خود روحانی ڈاکٹر بن جاتا ہے. یعنی وہ مریض جو اپنا علاج کرا رہا ہے، ایک وقت آتا ہے شیخ اس کو کہتا ہے، فرماتا ہے جاؤ اب تم خود ڈاکٹر بن گئے، جاؤ اللہ کے لیے علاج کرو. سبحان اللہ، یہ فرق ہے جسمانی اور روحانی ہسپتال کا. تو میرے شیخ نے فرمایا کہ بیت الخلاء جیسی خراب اور نجس حقیر جگہ کی قیمت بڑھ گئی، کیا بیت اللہ سے ملنے کی وجہ سے. فرمایا ایسے ہی گناہ گار ہو تو اللہ والوں کے پاس بیٹھا کرو، تو اللہ تعالیٰ ان کی صحبت کی برکت سے تمہیں بھی اللہ والا بنا دیں گے. اچھا بھائی، جب چاول کی بوری خریدی جاتی ہے تو چاول کی بوری کے اندر کنکڑ پتھر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کبھی آپ نے کسی چاول کی بوری خریدنے والے کو دیکھا کہ وہ دکاندار سے کہے کہ اس میں سے کنکڑ پتھر نکال کے مجھے دو؟ کہتا ہے نہیں، اسی طرح آپ کو لینا ہوگا. اب وہ چاول کا بھاؤ اگر 100 روپے کلو ہے تو 100 روپے تو کنکر کا بھاؤ بھی لگا. میرے شیخ فرماتے یہی راز ہے اللہ والوں کی صحبت کا، کہ اگر تم کنکڑ بھی ہو لیکن چاول کے ساتھ رہو گے تو جو چاول کا بھاؤ لگے گا وہی تمہارا بھاؤ لگے گا. فرمایا اسی طرح سے گناہگار ہو، اللہ والوں کے ساتھ رہو، جو اللہ والوں کا بھاؤ لگے گا وہی تمہارا بھی بھاؤ لگے گا. اور گلاب کے پھول کے ساتھ رہو گے تو جو گلاب کی قیمت لگے گی کانٹے کی وہی قیمت لگے گی. فرمایا یہ ہے اللہ والوں کی صحبت کی برکت. تو وہ بیت الخلاء جیسی نجس خراب چیز کی قیمت بڑھ گئی بیت اللہ سے ملنے کی وجہ سے. فرمایا یہی راز ہے کونوا مع صادقین کا، اللہ والوں کے ساتھ رہنے کا. آگے فرمایا میرے شیخ نے، البتہ اس میں ایک راز اور ہے، ایک راز ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ بیت الخلاء کو پہلے توڑا جاتا ہے تب وہ بیت اللہ کا جز بنتا ہے. فرماتے ہیں اسی طرح سے اپنی خواہشات کو توڑو. کون سی خواہش؟ وہ خواہش جو اللہ تعالی کی مرضی کے خلاف ہو. مثلا عورتوں کو دیکھنے کو دل چاہ رہا ہے، اللہ تعالی نے منع فرمایا کہ کسی کی ماں بہن کو مت دیکھو، یہ بے شرمی کا کام ہے، شریف بندے بنو، بے شرمی کے کام، بے غیرتی کے کام نہ کرو. دوسرے کی ماں بہن کو دیکھنا تو بہت بے حیائی کی بات ہے. اور مثلا اب یہ نشے کی عادت ہے، جیسے سگریٹ پی رہا ہے، جیسے یہ گٹکا، پان پراگ، یہ 2100 1100 JM، پتہ نہیں کتنی قسم کی چیزیں آ گئی، اور پھر کھاتے بھی بڑے سٹائل سے ہیں، ایسے رکھ کے یوں کھینچ لیتے ہیں. میں تو ایک صاحب کو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ کیسے انہوں نے کھایا، انہوں نے لیا یوں رکھا منہ میں ایسے کھینچ لیا. میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسا عجیب سٹائل ہے. کم فار دا سٹائل یو ول اسٹے فار دا ٹیسٹ. تو یہ حرام نشہ ہے نا، اپنے پیسوں کو برباد کرنا ہے، یہ نشہ ہے، چاہے اس میں سگریٹ ہو یا بھر کے پی رہے ہوں. تو یہ نشے کی عادت کسی کام کی نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اپنی صورت کو اللہ کی مرضی کے مطابق بنائے، اگرچہ لوگ کتنا ہی مذاق اڑائیں لیکن کام اللہ آئیں گے، کوئی کام نہ آئے گا. اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھے، مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کی عادت ڈالے، یہ سب کام ہے. یعنی اپنی خواہشات کو توڑا جا رہا ہے. کیوں؟ نیند آ رہی ہے. اب رات کو گرمی کی رات چھوٹی ہوتی ہے، کراچی والوں اللہ کا شکر ادا کرو، یہ تو بہت اچھی رات ہوتی ہے، یعنی بربر ملتی ہے. پنجاب میں 4:15 فجر، میں نے خود پڑھی ہے، 4:15 4 بجے فجر کی نماز ہے. یہاں تو کراچی والوں کو زیادہ سے زیادہ سوا پانچ بجے، پھر وہ میمن کی مسجد ہو تو ماشاءاللہ اور خوب وقت دیر سے نماز پڑھتے ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے. یعنی وقت پر ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے وقت سے ہٹ کر، لیکن پورا فائدہ اٹھاتے ہیں. میمن کہتا ہے کہ بھائی پورا پورا فائدہ اٹھاؤ، تو دین سے بھی پورا فائدہ اٹھاؤ، ایک پیسہ بھی جو ملے لو تو دین کا بھی پورا فائدہ، کوئی حرج نہیں ہے. سوا پانچ بجے بتائیے نماز، کہاں سوا پانچ، کہاں چار بجے، پنجاب میں چار بجے سوا چار بجے نماز ہے، اور عشاء کی نماز سوا نو ساڑھے نو بجے تک جاتی ہے، ساڑھے نو بجے تک. ہمارے ہاں تو سوا نو سے آگے زیادہ نہیں ہوتی، کتنی بڑی نعمت ہے، شکر ادا کرو. ہمارے ہاں روزہ زیادہ سے زیادہ پندرہ گھنٹے بنتا ہے، وہاں تو پندرہ گھنٹے سے بھی زیادہ روزہ ہوتا ہے، سولہ گھنٹے سترہ گھنٹے. شکر ادا کرو، پھر بھی ناشکری کرتے ہیں کہ جی یہ اٹھا نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نعمت ہے. پھر کراچی کا موسم ماشاءاللہ کتنا معتدل ہے، کتنا سردی بھی معتدل ہوتی ہے، گرمی بھی معتدل ہوتی ہے، ہوائیں چلتی رہتی ہیں. یہ کہنے کا مقصد کسی کی تحقیر توہین نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ہم جو کو جو نعمتیں ملی ہیں ان نعمتوں کا احساس ہو ہمیں کہ کتنی نعمتیں ہیں ہمارے پاس. کیونکہ انسان نعمتوں کو استعمال کرتے ناشکری کرتا ہے، ذرا بیمار ہوتا ہے پھر ناشکری کرتا ہے، صحت کے زمانے کو نہیں دیکھتا. اگر زندگی کے 50-60 سال ہے تو صحت کا زمانہ کتنا گزرا ہوتا ہے، اس وقت تو عیاشیوں میں گزارتے ہیں، پھر جب بیمار ہوتے ہیں کہتے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہوا. تو شکر ادا کرنا چاہیے، اس سے اور زیادتی ہوتی ہے. تو اپنی خواہشات کو توڑنا، کہ وہ خواہش جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو. حلال خواہش کو منع نہیں کیا، حلال خواہش کو منع نہیں کیا. دیکھیے شادی کی خود ترغیب ہے، شادی کرو، مرغی کھاؤ، مرغا کھاؤ، اور مرغا پکڑ کے کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، لیکن اتنی آسانی سے پکڑ میں آتا نہیں ہے وہ جو دیسی والا ہوتا ہے، اس کا کھاؤ. حلوہ کھاؤ، کس نے منع کیا حلوہ کھانے سے؟ حلال نعمت کو منع نہیں کیا، حرام خواہش سے منع کیا. اچھا کھاؤ، اپنی حیثیت کے موافق اچھا پہنو، اچھے رہو، لیکن گناہ مت کرو، بس گناہ سے منع کیا بس. تو خواہش ٹوٹی، بس اللہ والوں کی صحبت سے پھر میرے پیارے دوستو وہ اللہ والا بن جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت، اپنا قرب اور تعلق، اچھے اعمال کی رغبت اور توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحابه وبارك وسلم. یا اللہ آپ نے جس طرح سے کانٹے کو پھول کی صحبت عطا فرمائی، اسی طرح سے آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اللہ والوں کے ساتھ رہیں. یا اللہ اپنے کرم سے جس اللہ والے سے مناسبت ہو اس کی صحبت مقدر فرما، اس کی صحبت سے یا اللہ ہمارے کانٹوں کو پھول بنا دیجیے، ہمارے گندے اخلاق کو چل فرما، ہمارے گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما. یا اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہم پر جو ظلم کر رہا ہے اس کو ظلم سے باز فرما. یا اللہ ہمارے معاملات میں درستگی عطا فرما، رزق حلال عافیت فراوانی اور آسانی کے ساتھ عطا فرما. اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں شریعت و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما. یا اللہ ہمارے ملک پاکستان، ہمارے شہر کراچی اور پورے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ یہاں پر امن اور سکون کو قائم فرما. یا اللہ بے امنی، بد امنی اور بے چینی پھیلانے والے اہل شر کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ اپنے کرم سے ظالم کو ظلم سے باز فرما. اور یا اللہ تعالی حرمین شریفین کی حفاظت فرما، تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما. یا اللہ بغاوت کرنے والے، شر کو پھیلانے والے، یا اللہ یہود و نصارہ اور ان کے ایجنٹوں کو، یا اللہ تعالی ان کے شرور سے، ان کے فتنوں سے، یا اللہ ہمارے ملکوں کو، ہمارے مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجئے. اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہماری زراعت میں، تجارت میں، معیشت میں برکت عطا فرما. یا اللہ اپنے کرم سے ہماری غفلتوں کو اپنی محبت اور توجہ سے اور دھیان سے نصیب فرما. اور یا اللہ اپنے کرم سے 100% شریعت و سنت پر چلنے والا بنا دیجئے. سلامتی ایمان، سلامتی آدھا کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان، سلامتی آدھا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. ہمارے اس مل بیٹھنے کو ہماری دینی ترقی، اپنی محبت، اپنے قرب اور اخلاقی ترقی کا ذریعہ بنا دیجئے، اور مغفرت کا، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا رحم الراحمين.
اذان ہوگی، اذان کے بعد سنت کے لیے وقت دیا جائے.